الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله. میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا آغاز یہ اب سے نہیں ہوا بلکہ رجب سے شروع ہوا، رمضان سے پہلے سے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت شروع ہو جاتی ہے. یہی علامت، اس کی علامت کیا ہے؟ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما دیجیے اور ہمیں رمضان تک عافیت کے ساتھ پہنچا دیجیے، ہم بیمار نہ ہو جائیں، ہماری صحت ٹھیک رہے، عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دیجیے تاکہ رمضان کی رحمتوں کو لوٹ سکیں. اس دعا سے معلوم ہوا کہ رحمتوں کا آغاز رمضان کے چاند سے نہیں ہوتا، رجب کے چاند سے ہی ہو جاتا ہے، شروع رحمتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں. اور شعبان کے بارے میں فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اور رمضان اللہ تعالی کا مہینہ ہے. تو رجب سے دعا شروع کی، پھر شعبان کے بارے میں اپنا مہینہ ہونے کا فرمایا، رمضان کے بارے میں اللہ کا مہینہ فرمایا، اور اس کے بعد رمضان کے بعد شوال، شوال کی پہلی تاریخ کو عید ہوتی ہے، شوال کی پہلی تاریخ کو عید ہوتی ہے جس پر مغفرت کر دی جاتی ہے، پوری امت کی مغفرت کر دی جاتی ہے، پوری امت کی. اور یہ کہا جاتا ہے جو مانگنا ہے مانگو، دنیا کے بارے میں تمہاری مصلحت دیکھوں گا کہ تمہارے لیے بہتر بھی ہے یا نہیں، اور آخرت کے بارے میں جو مانگو گے دے دوں گا. یہ عید کا دن عجیب دعا کی قبولیت کا دن ہے، مغفرت کا دن ہے اور افطار کا دن ہے کہ آج کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، خوب مانگ کھاؤ، خوب کھانے پینے کے دن ہے. ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تصوموا فی هذه الایام فانها ایام اکل وشرب وبعال، کہ ان دنوں میں روزہ نہ رکھو، یعنی ایک دن عید الفطر کا اور چار دن تکبیر تشریق کے، یعنی نو ذی الحجہ سے لے کر، اور یہ جو تکبیر تشریق شروع ہوتی ہے تو تیرہ ذی الحجہ تک تکبیر رہتی ہے، تکبیر تشریف پڑھی جاتی ہے عصر تک، عصر کی نماز میں. تو یہ چار دن جو عید الاضحیٰ کا دن اور عید الاضحیٰ کے بعد کے چار دن، تین دن مزید، تو یہ چار دن ہوئے، پانچواں دن عید الفطر کا، ان پانچ دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے. یہ کھانے پینے کے دن ہیں، ان دنوں کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ کھانے پینے کے دن ہیں، ان دنوں میں روزہ نہ رکھو، کھاؤ پیو اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ، اگر آج کے دن کسی نے روزہ رکھ لیا عید کے دن اور ایام تشریق کے دنوں میں، عید الاضحیٰ کے دنوں میں، تو اللہ ان دنوں میں کھانا پینا دیکھنے کو پسند، کھاتا پیتا ہوا دیکھنا پسند کرتے ہیں. ہم کسی نے روزہ رکھ لیا تو اس پر ناراض ہوں گے اللہ تعالیٰ، یہ عجیب اللہ کی رحمت ہے. اور پھر اشہر حج کا آغاز ہو جاتا ہے، چنانچہ شوال کی پہلی تاریخ سے الحج جو اشہر معلومات، حج کے جو مہینے ہیں وہ مقرر ہیں. شوال کی پہلی تاریخ سے بھی اگر کوئی احرام باندھ کے حج کو چلے تو اس کا حج صحیح ہو جائے گا، اس لیے کہ حج کے مہینوں کا آغاز ہو چکا ہے. وہ پچھلی قومیں تھیں، پچھلے زمانے تھے جب ہوائی جہاز نہیں تھا، یہاں تک کہ یہ پانی کے جہاز بھی نہیں تھے، ٹوٹی پھوٹی کشتیاں ہوتی تھیں، ان سے بھی کوئی بہت بچتے بچاتے کوئی شاذ و نادر لوگ پہنچ پاتے تھے. بہت سے وہ اپنی جان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتے تھے سمندری سفر میں. تو اس لیے شریعت نے رعایت رکھی کہ دو مہینے پہلے ہی سے آ جاؤ, احرام باندھو اور روانہ ہو جاؤ اللہ کے گھر کی طرف. اور پھر فرمایا کہ رمضان کے 30 روزے, اگر 30 دن ہوئے تو 30 روزے ہوئے, اور اگر 29 دن ہوئے تو 29 روزے ہوئے, 29 کا اگر چاند ہو گیا. لیکن اگر کسی نے نیت رکھی کہ میں اگر 30 کا چاند ہوگا تو بھی میں روزہ رکھوں گا, روزہ تو نہیں چھوڑوں گا, تو اس کو 30 کے ثواب بھی مل جائے گا, 30 کا ہی ثواب ملے گا انشاءاللہ. روزے تو 29 ہوئے مگر ثواب 30 کا ہی مل جائے گا. تو یہ 30 روزے ہوئے, ثواب 29 کا بجائے 30 کا ہی ملے گا. جس نے روزے 29 رکھ لیے اور چاند 29 کا ہی ہوا تو ثواب پورے مہینے کا ملے گا, اور پورا مہینہ 30 کا ہوتا ہے. اور قرآن کریم کی آیت ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, جو ایک نیکی لے کر آئے اس کو 10 نیکیاں ملیں گی, اس کے جیسی 10 نیکیاں ملیں گی. لے کر آئے یعنی اللہ کے بارگاہ میں لے کر پہنچے, نیکی شروع کی اس کی حفاظت کرتا رہا, گناہ کر کے اس نیکی کو ضائع نہیں کیا, اور گناہ ہو گیا تو توبہ کر لی, توبہ سے فوراً تلافی ہو جاتی ہے, تو توبہ کر لی تو یہ نیکی اس کی محفوظ رہی, یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں اس نیکی کو لے کر پہنچ گیا حفاظت کے ساتھ. یہ ہے مطلب اس کا, من جاء بالحسنۃ, جو ایک نیکی لے کر آیا اس کے لیے اس نیکی کے جیسی 10 نیکیاں عطا کی جائیں گی. فلہ عشر امثالہا, اور اللہ کی کتنی رحمت ہے کہ گناہ کے نیکی کے بارے میں تو یہ فرمایا, اور اگلی آیت میں فرمایا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلہا وہم لا یظلمون. ومن جاء بالسیئۃ, جو گناہ پر ڈٹا رہا کرتا رہا گناہ کو, بعد نہ آیا گناہ سے, ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلہا, اس کو اسی ایک گناہ کا ہی گناہ ملے گا. فائدہ تو یہ تھا نا کہ اگر ایک پر ہم 10 نیکیوں کے بارے میں ایک پر 10 دے رہے ہیں تو اگر تو نے گناہ کیا تو گناہ پہ بھی ایک کا 10 ہی ملے گا. لیکن نہیں, یہ رحمت ہے, یہ شان کریمی ہے کہ گناہ ایک کیا تو ایک ہی گناہ لکھا جائے گا, نیکی ایک کی تو 10 لکھی جائیں گے. اور روایت میں آتا ہے کہ یہ جو دو فرشتے مقرر ہیں, ایک دائیں شانے پر ایک بائیں شانے پر, دہنے والا امیر ہے بائیں والے کا, بایاں والا اس کا ماتحت ہے, بایاں فرشتہ اس کا ماتحت ہے. کرام الکاتبین یا یعلمون ما تفعلون, یہ ان کو کرام الکاتبین کہا گیا قرآن کریم میں. تو یہ جو دائیں ہاتھ کا, جو دائیں کندھے کا جو فرشتہ ہے, یہ نیکیاں لکھنے پر معمور ہے, اور بائیں کندھے کا فرشتہ برائیاں گناہ لکھنے پر معمول ہے. جب کوئی شخص نیکی کرتا ہے تو یہ ایک کا 10 اسی وقت لکھ دیا جاتا ہے, اور جب کوئی گناہ کرتا ہے تو یہ دانا والا فرشتہ اس سے کہتا ہے بائیں والے فرشتے سے, ابھی رک جا, ابھی مت لکھ, ہو سکتا ہے کہ یہ توبہ کر لے. یہاں تک کہ 3 دن تک انتظار کیا جاتا ہے, 3 دن تک وہ کہتا ہے رک جا, ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے, ہو سکتا ہے توبہ کر لے. صبح کو بھولا, اگر شام کو گھر واپس آ جائے تو اس کو بھولا نہیں کہتے. 3 دن تک انتظار کے بعد پھر اس کا گناہ لکھا جاتا ہے, اور وہ گناہ اتنا ہی لکھا جاتا ہے, ایک میں 10 نہیں لکھے جاتے. کتنی اللہ کی شان کریمی ہے, اللہ کے ہم نے کیے گناہ تو اس نے نہ کی پکڑ, اس نے ہم نے کیے گناہ تو اس نے نہ کی پکڑ. کتنے بڑے ہیں حوصلے پروردگار کے, کتنے بڑے ہیں حوصلے, تو ہمیں ستائے نقصان کر دے ہم برداشت کرتے, مگر اللہ اللہ ہے بھائی. کس ہم نے کیے گناہ تو اس نے نہ کی پکڑ, کتنے بڑے ہیں حوصلے پروردگار کے، انتظار کرتے ہیں، ہو سکتا ہے توبہ کریں۔ تو بہرحال یہ 30 روزے ہوئے، تو ایک پر 10 کا وعدہ ہے تو کتنے ہوئے؟ 300 ہو گئے، 300 ہو گئے۔ اور پھر فرمایا من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان کصیام الدهر، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں شوال کے 6 روزے بھی اس نے رکھ لیے رمضان کے بعد۔ تو یہ فرمایا کہ کان کصیام الدهر یہ ایسا ہے جیسے اس نے پورے سال کے روزے رکھ لیے، پورے سال کے، سال میں 360 دن ہوتے ہیں، تو یہ 30 روزے تو 300 یہ ہو گئے، 300 ایک پر 10 لگا لیجئے تو 300 ہو گئے، اور 6 روزے 60 کے برابر کتنے ہو گئے؟ 360۔ محدثین نے یہ شرح فرمائی ہے تو 300 روزے گویا 30 روزے رکھنے نصیب ہوئے کسی کو اللہ کی رحمت سے، 29 بھی رکھے تو 30 کا ہی ثواب ملا کیونکہ نیت تھی، تو یہ 300 ہو گئے، اور 6 روزے یہ شوال کے تو یہ 60 ہو گئے، ایک پر 10 من جا بالحسنہ فلہ عشر امثالیہ، 360 ہو گئے۔ تو پورے سال کان کصیام الدهر یہ پورے سال کا روزے دار ہو گیا، گویا اس نے پورے سال کے ہر ہر دن میں روزہ رکھ لیا۔ کیا اللہ نے کیسے کیسے مختصر راستے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نکال دیے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خبر دے دی دیکھو یہ کر لو، یہاں یہ شارٹ کٹ ہے، یہاں سے بڑا شارٹ کٹ نکلتا ہے، بس 6 روزے اور رکھ لو۔ اور یہ روزے رکھنے مشکل بھی نہیں، اس لیے کہ رمضان کے روزے رکھنے سے روزے رکھنے کی عادت بھی ہو جاتی ہے، تو روزہ رکھنا بوجھ نہیں معلوم ہوتا۔ اور پھر ان 6 روزوں میں بھی رعایت دے دی شریعت نے کہ شوال کا چاند نظر آنے کے بعد عید کا دن تو روزہ رکھنا جائز نہیں، عید کے دن تو روزہ رکھنا، پہلا دن جو عید کا ہوتا ہے اس دن تو روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن عید کے دوسرے ہی دن سے ہم روزے شروع کر سکتے ہیں۔ آپ روزے رکھیے، چاہیں تو مسلسل رکھ لیجیے، اور چاہیں تو رمضان شوال کے آخر تک 6 روزے رکھنے، آپ وقفہ دے کر کر لیجیے، 2 دن کا وقفہ دے دیں، 3 دن کا دے دیں، بہرحال شوال کے اندر اندر 6 روزے رکھ لیجیے، تو یہ بھی اسی طرح ہو گیا کانا کا سیام ہوتا ہے، گویا کہ اس نے پورے سال میں روزے رکھے، تو یہ بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا اس پر اجر و ثواب ہے، پورے سال کے روزے رکھنے پر جو اجر و ثواب ملے گا وہ اس پر مل جائے گا کہ رمضان کے روزے تو فرض نہیں، وہ رکھ لیے 6 روزے یہ اور رکھ لیے، تو پورے سال کے روزے آدمی رکھے تو کس مقام پہ پہنچے گا؟ وہ یہ عمل کرنے سے اسی مقام کو وہ حاصل کر لے گا۔ پہنچانے والے تو اللہ تعالیٰ ہیں بھائی، پہنچانے والے اللہ تعالیٰ ہیں، ہمارا عمل نہیں پہنچاتا ہمیں، عمل تو ذریعہ ہے، عمل تو سبب ہے، اللہ تعالیٰ پہنچاتے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ تم یہ کام کر لو تو میں اتنے اس درجے تک تمہیں پہنچا دوں گا۔ ان کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا، تو اس کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان روزوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور فقہا نے، محدثین نے، تابعین عظام نے اس کی فضیلتوں کو بیان فرمایا ہے اور ان روزوں کا اہتمام فرمایا ہے، اور اس وقت ہمارے موجودہ دور کے اکابر بھی ان روزوں کا اہتمام فرماتے ہیں۔ اور بھائی بات یہ ہے کہ روزے کے اندر حکمتوں کے دروازے کھلتے ہیں، جب آدمی کا پیٹ خالی ہوتا ہے اور اللہ کے لیے خالی ہوتا ہے، آدمی اللہ کے لیے اپنے پیٹ کو خالی رکھے تو اللہ اس کے دل کو بھر دیتے ہیں، اللہ اس کے دل کو اپنے نور سے اور اپنی حکمت سے بھر دیتے ہیں۔ اگر اس نے پیٹ کو خالی رکھا اور اپنا نام اعمال بھی خالی رکھا گناہوں سے، تو اللہ اس کے دل کو اپنے نور سے بھرتے ہیں، حکمت سے بھرتے ہیں، خالی پیٹ پر اللہ کے خالی پیٹ کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کے دروازے کھلتے ہیں، یہ بزرگوں نے فرمایا۔ اسی لیے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مختلف دنوں کے اندر روزوں کا بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے. فرمایا کہ پیر اور جمعرات کے دن وہ دن ہیں جب لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں. میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میرے اعمال ایسی حالت میں اللہ کے سامنے پیش ہوں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں. تو پیر اور جمعرات یہ دن ان دنوں میں روزوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور پھر ایام بیس کے روزے, یعنی ایک قول کے مطابق 12, 13, 14, یہ ایک قول ہے, لیکن یہ راجع قول نہیں ہے. راجع قول 13, 14, 15, یہ راجع قول ہے. چاند کی 13, 14, اور 15 تاریخ, اس میں سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روزوں کا اہتمام فرماتے تھے ان تین دنوں میں. یہ ایام بیس کہلاتے ہیں. ایام بیس اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ان تین دنوں کی جو راتیں آتی ہیں ان میں چاند مکمل ہوتا ہے, پورا مکمل چاند ہوتا ہے, جس کو پورا دائرہ جس کو کہتے ہیں نا, پورا دائرہ بنا ہوا ہوتا ہے. اور ان تین دنوں کے علاوہ جو چاند ہوتے ہیں ان میں چاند چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے, چھوٹا بڑا ہوتا رہتا ہے, ان تین دنوں میں پورا ہوتا ہے. تو اس کو ایام بیس کہا جاتا ہے. 13, 14, 15 ان تاریخوں میں روزہ رکھنا سنت ہے. اور فضیلت کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان ایام میں روزہ رکھا کرتے تھے. حکما نے اور اطبا نے بھی اس کے عجیب عجیب فوائد بیان کیے ہیں ان تین دنوں کے, ایام بیس کے روزوں کے. یہ جو تین دن ہوتے ہیں ان کی راتوں میں چاند پورا ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ چاند پورا ہونے پر سمندر کا جو بہاؤ ہے وہ تیز ہو جاتا ہے, سمندر کا پانی بڑا ٹھاٹے مارتا ہے ان تین راتوں میں. اور ایک بات اور, وہ گاؤں دیہات والے جانتے ہیں کہ کتے بھی بہت بھونکتے ہیں. جب چاند پورا ہو جاتا ہے, مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مثنوی میں فرماتے ہیں, جب چاند پورا ہوتا ہے آپ دیہات والوں سے پوچھ, میں نے تو اس کی تحقیق کی ہے, انہوں نے کہا بالکل صحیح بات ہے کہ ان دنوں میں ان کی جو راتیں ہوتی ہیں جب چاند پورا ہوتا ہے تو کتے بہت بھونکتے ہیں. تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب مثال دی ہے, فرمایا کہ یہ جب چاند پورا ہو تو کتے بہت بھونکتے ہیں, تو لہذا جو کامل ہوتے ہیں اہل اللہ اللہ والے صاحب نسبت, ان کے کچھ دشمن بھی ہوتے ہیں. تو جس طرح یہ چاند جب پورا ہوتا ہے تو کتے بہت بھونکتے ہیں, مگر چاند پر کوئی فرق نہیں پڑتا, چاند ان کے بھونکنے کا کوئی جواب نہیں دیتا, وہ چمکتا رہتا ہے. اپنے وقت پہ طلوع ہوتا ہے, اپنے وقت پہ غروب ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ جو جن کی نسبت کا چاند مکمل ہو جاتا ہے جن لوگوں کی, ان کے بھی کچھ دشمن کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ہاں سال, ورنہ اگر کچھ دشمن نہیں ہے تو یہ اللہ والا نہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ. ہمارے بزرگ تھے قاری صدیق صاحب باندھی رحمۃ اللہ علیہ, وہ عجیب بات فرمایا کرتے تھے, باندھا کے رہنے والے تھے. تو فرماتے تھے کہ اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں ان کی علامت ایک تو یہ ہوتی ہے کہ وہ شریعت پر عمل کرنے والے, گناہوں سے بچنے والے, سنتوں کا اہتمام کرنے والے, یہ تو ہے ہی نہیں, لیکن تین باتیں متضاد ہوتی ہیں. کسی کے بارے میں اندازہ لگانا ہو کہ یہ صاحب نسبت, اس کو اللہ کی دوستی حاصل ہے یا نہیں ہے, تو اس کا اندازہ تین باتیں مزید, اتباع سنت, اتباع شریعت کے علاوہ تین باتیں مزید دیکھیے. اگر وہ تین باتیں بھی پائی جاتی ہوں تو سب سمجھیے کہ یہ اللہ والا ہے, یہ صاحب نسبت ہے. فرمایا کہ ہر وقت کسی مصیبت میں, بیماری پریشانی میں مبتلا رہے, ایک مصیبت ختم ہو دوسری پہلے سے کھڑی ہو تیار, ایک بیماری سے جان چوکی دوسری بیماری تیار کھڑی ہو. اس کا ثبوت کہاں گیا, اشد اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ مصیبتوں میں پریشانیوں میں انبیاء کو رکھا جاتا ہے، اس کے بعد ان کے بعد درجہ رکھنے والوں کو رکھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ان کے بعد کے درجے والوں کو رکھا جاتا ہے. بہرحال جو انبیاء سے جتنا قریب ہوتا ہے، انبیاء والے راستے پر ہوتا ہے، اتنی ہی پریشانیوں میں اس کو رکھا جاتا ہے. لہذا ہر وقت کسی بیماری پریشانی مصیبت میں مبتلا رہے، ایک بیماری سے جان چھوٹے دوسری، ایک مصیبت سے جان چھوٹے دوسری مصیبت تیار کھڑی ہو پہلے سے. نمبر دو، یہ ایک علامت ہو گئی. دوسری علامت کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے حلال رزق کا انتظام فرما دیں کہ اس کے اور اس کے اہل خانہ کی ضرورت کے لیے کافی ہو جائے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے. یہ دوسری علامت. اور تیسری علامت فرمائی کہ اچھا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اس کی دلیل یہ ہے قرآن کریم سے، ٹھیک ہے. اور تیسری علامت یہ ہے کہ اس کو برا کہنے والے بھی ہوں کچھ لوگ اس کو برا کہنے والے بھی ہوں، لیکن وہ کچھ لوگ جو برا کہنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ اہل تقوی نہ ہوں، اللہ والے نہ ہوں. ہاں یہ یاد رکھیے گا، کیونکہ یہ خاص علامت جو بیان کی گئی کہ اس کے کچھ دشمن بھی ہونے چاہیے، اس کو برا کہنے والے بھی ہونے چاہیے، مگر وہ برا کہنے والے مجرمین میں سے ہوں گے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنائے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو جال تکمیلی کا نام دیا ہے مفسرین نے، کہ ہم نے بنائے انبیاء علیہ السلام کے دشمن، لیکن کون تھے؟ من المجرمین، مجرموں میں سے تھے، اللہ والے نہیں تھے، اہل تقویٰ نہیں تھے. بس یہ علامت دیکھ لیجیے کہ اس کے کچھ مخالفت کرنے والے بھی ہوں، حلال رزق اس کو حاصل ہو جائے، اور کسی نہ کسی مصیبت پریشانی بیماری میں ہر وقت مبتلا رہے. یہ تین علامات مستضاد ہیں اتباع سنت اور اتباع شریعت کے ساتھ. اب سمجھنے کے لیے اس کو اللہ کی دوستی حاصل ہے، مگر مخالفت کرنے والوں کو بھی دیکھیں کہ وہ اہل تقوی نہ ہوں. بس یہ علامت ہے خاص. تو جب چاند پورا ہو جاتا ہے سمجھیے کچھ دشمن کھڑے ہی ہو جاتے ہیں. جب نسبت کا چاند بھی پورا ہو جاتا ہے جس طرح کتے بھونکتے ہیں اس طرح بعض لوگ اس کے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں مخالف، لیکن بس خاموش رہنا چاہیے، جواب دینا مناسب نہیں، بس اپنے کام سے کام رکھ کر اور اللہ اللہ میں لگے رہنا چاہیے. ارے بھائی میں کیا آج کروں، صاحب نسبت کو جو دولت حاصل ہوتی ہے نا، جو اللہ کا قرب اور جو اللہ کی محبت کا جو مقام اس کو حاصل ہوتا ہے، ساری دنیا اس کی مخالف ہو جائے، وہ کہتا ہے ہونے لو میرے اندر، میرے دل میں جو اللہ کی دولت ہے میں تو اسی میں مست ہوں، کوئی میری کتنا ہی مخالفت کرے. ارے بھائی میری مجھے جو دل میں دولت حاصل ہے وہ اتنی بڑی دولت حاصل ہے کہ ساری دنیا میری مخالف ہو جائے تو اس کا جو غم ہوگا، اس غم کے آگے یہ خوشی جو مجھے حاصل ہے میرے دل میں اللہ کی محبت کی دولت کی، وہ خوشی ان کی اس غم پر غالب ہے. غم تو ہوگا، غم ہوا کرتا تھا حضور کو بھی، ہاں یہ بشری تقاضا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، تحقیق بلا شبہ ہم جانتے ہیں اے نبی، یہ جو اہل مکہ مشرکین آپ پر طعنہ زنی کرتے ہیں، جو جملے اور فطرے کرتے ہیں، آپ کا دل اس سے تنگ ہوتا ہے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، لیکن کیا فرمایا آگے، کیا فرمایا، وہ کام کی بات ہے، وہ بڑے کام کی بات ہے. یہ نہیں کہ ان کا جواب دیا جائے، نہیں. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. یہ جو آپ کو تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، فقرے کرتے ہیں، جملے کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اس سے آپ کا دل تنگ ہو جاتا ہے، آپ کیا کریں؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کی تسبیح کیجئے اور حمد کیجئے، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے. یہ ہے مفہوم آیت کا، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجیے. تو حدیث میں ایک تسبیح ایسی بھی آتی ہے جس میں اللہ کی تسبیح بھی ہے اور حمد بھی ہے, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ پڑھ لیں, ایک کام تو ہم یہ کر لیں, کوئی ہم کو برا کہہ رہا ہو, کوئی ہماری ہمیں فضیحت کر رہا ہو, ہم ایک کام تو یہ کر لیں کہ یہ تسبیح پڑھ لیں, تسبیح بحمد ربک وکن من الساجدین, اور نماز پڑھیے, وکن من الساجدین, سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے, مراد ہے نماز پڑھیے, دو رکعت نماز پڑھ کے اور یہ دعا کر لیں کہ اللہ میں آپ کا ہی چھوڑتا ہوں, آپ جانتے ہیں بس آپ ہی میرے دل کو تسلی دے دیجیے, بس سب دیکھ لکھا مجھے غلطی کا وقم میں ساجی دیں, بس یہ حل ہے اس کا. کسی کی بات سے دل کو تکلیف پہنچے, کوئی ایسی بات کہہ دے دل کو تکلیف اور ٹھیس پہنچی ہو, اس کا علاج یہ ہے جو قرآن میں بیان کیا جائے. آپ دیکھیں کوئی بڑے سے بڑا کوئی جملہ کہہ چکا ہو جس سے دل کو ٹھیس پہنچی ہو, یہ عمل کر لیجیے, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم تین مرتبہ پڑھیں اور دو رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا کر لیں کہ اللہ آپ سے ہی فریاد ہے, بس سارا غم ہلکا ہو جائے گا, سب ختم ہو جائے گا. بس یہ عمل کر لیں, بڑی باتیں سننے کو مل جاتی ہیں کبھی کبھی رشتہ داروں میں, گھر میں, کوئی گھر میں دیندار بن گیا اس کو باتیں سننے کو ملتی ہیں, کبھی کچھ ہو جاتا ہے کبھی کچھ ہو جاتا ہے, بس یہ عمل ہے اس کا. اب یہ عمل کرتے رہیں, بگڑے ہوئے نقشے بنتے چلے جائیں گے, بگڑے ہوئے نقشے بنتے چلے جائیں گے. دو رکعت پڑھ کے اس کے حق میں دعا کر دیجیے, اس کے حق میں دعا کر دیجیے, جس نے برا کہا ہے اس کو بھی دعا, اس کے لیے بھی دعا کر دیں, بس یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے, اللہ اس کو قبول کر لیں گے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ان تین دنوں میں چاند ایام بیس میں پورا ہوتا ہے, جس طرح سمندر کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے, بلڈ پریشر بھی ان تین دنوں میں زیادہ ہو جاتا ہے, ہمارے جسم کا دوران خون بڑھ جاتا ہے ان تین راتوں میں اور تین دنوں میں ایام بیس کے. لہذا جو ان تین دنوں میں روزہ رکھ لے ایام بیس میں, انشاءاللہ وہ بلڈ پریشر کا مریض نہیں بنے گا, کیونکہ ان تین دنوں میں بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے. ارے بھائی جو آج کی سائنس جس نتیجے پر پہنچ رہی ہے, ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے ایسے ایسے اعمال ہمیں بتا دیے, یہ آج ان آلات سے اور ان تحقیقات سے پہنچ رہے ہیں, ہمارے نبی نے پہلے ہی بتا دیا, مگر ان تحقیقات کی وجہ سے ہم روزہ نہ رکھیں, ہم اپنے نبی کی سنت پر مریں, اپنے نبی کی سنت پر جان دیں. ارے یہ سائنسدان کیا جانے, ان کو کیا معلوم. بہرحال انشاءاللہ جو ان تین دنوں میں روزہ رکھ لے بلڈ پریشر نہیں ہو, اور فقہاء نے لکھا ہے جس کو پیٹ کا مرض ہو, پیٹ کی بیماریوں میں مبتلا رہتا ہو, وہ ایام بیس کے روزے پابندی سے رکھے تو انشاءاللہ اس کو بھی اضافہ ہو جائے گا. اور جس کو غصے کا مرض ہو, غصہ بہت آتا ہو, ایام بیس میں روزے رکھنے سے غصہ بھی انشاءاللہ اعتدال پر آ جائے گا, کیونکہ بلڈ پریشر روزہ رکھنے سے اعتدال پہ آ جاتا ہے, کم ہو جاتا ہے, تو غصہ بھی نہیں آئے گا, بلڈ پریشر نہیں ہوگا تو غصہ بھی نہیں آئے گا. غصے کا بھی بہترین علاج ہے یہ ایام بیس کے روزے رکھنا. اور ایک بات فقہاء نے اور لکھی ہے, جو بعض لڑکیاں حسن میں کم ہوتی ہیں, خوبصورتی میں کم ہوتی ہیں, ماں باپ کو ڈر رہتا ہے کہ ان کے رشتے نہیں آئیں گے, تو ان کو چاہیے کہ اپنی بچیوں, ایسی بچیوں کو ایام بیس میں روزے رکھوائیں, اس سے ان کا حسن بڑھ جاتا ہے. یہ بھی اس حوالے لکھا ہے, مگر میں وہی پہلے عرض کر رہا ہوں کہ ہم اس پر جان نہ دیں, ہم تو اپنے نبی کی سنت پر جان دیں, اپنے نبی کی سنت سمجھ کر اہتمام کریں. نیت یہ نہ رکھیں جیسی نیت ہوگی ویسے ہی اثرات مرتب ہوں گے, نیت تو سنت کی رکھیں, سنت پر نور ملے گا اور سنت پر ثواب ملے گا. یہ ہے کہ اس سے پیٹ کی بیماریاں دور ہوتی ہیں اس لیے روزہ رکھ رہا ہوں, نہیں بھائی یہ طریقہ صحیح نہیں, یہ نیت بہت چھوٹی نیت ہے, یہ اس سے غصے کا مرض کم وہ ہو جاتا ہے, میں اس لیے وہ رکھ رہا ہوں. سنت کی نیت کریں, اس کے بعد سنت ذریعہ نجات ہے, اللہ کی محبوبیت کا ذریعہ ہے. بس بھائی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ روزے, یہ بہت روزہ بہت بڑی عبادت ہے, خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اصوم لی و انا اجزا بھی، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، میں ہی اس کا بدلہ ہوں. اس میں رمضان کے روزے بھی داخل ہیں اور دوسرے روزے بھی داخل ہیں. اچھا بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کے روزے قضا ہو چکے ہوتے ہیں، قضا روزے ان کے ذمے لازم ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ انہی دنوں میں اپنے روزوں کی قضا بھی کر لیا کریں، ان دنوں میں روزوں کی قضا کریں، جو قضا روزے ہیں ان کو پورے کرتے رہیں تو ان دنوں کی فضیلت بھی مل جائے گی. مثلا یہ جو محرم کے دو روزے، نو دس کا، نو دس محرم کا یا دس یا گیارہ محرم کا یہ روزہ رکھ لیا، اس میں اپنے جو قضا روزے ہیں ان کی نیت کر کے، تو یہ اس دن کی فضیلت بھی مل جائے گی اور فرض بھی ادا ہو جائے گا. یا شوال کے چھ روزے اور ایام بیس کے روزے اور پیر اور جمعرات کے روزے یہ رکھتے رہیں، ان دنوں میں رکھ لیں تو انشاءاللہ اس سے یہ روزوں کی قضا بھی ہوتی رہے گی اور ان دنوں کی فضیلت بھی حاصل ہوتی رہے گی، تو ڈبل ثواب انشاءاللہ اور ڈبل نور، دگنا نور ہم سب کو حاصل ہو جائے گا. جن لوگوں کے روزے قضا ہوں وہ ایسا بھی کر، ان کو ایسا ہی کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بس بھائی دعا فرمائیے. الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم، جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلو. اے اللہ ہم سب کی اور پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ بے حساب مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ تمام معصومین کی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ جو زندہ ہیں ان کی بھی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ جو آپ کے پاس پہنچ چکے ان کی بھی مغفرت فرما دیجیے. اے اللہ جو عالم ارواح میں ہیں اے اللہ ان کو بھی بخش دیجیے. اے اللہ ان کو بھی بخشا بخشایا بنا دیجیے. اے اللہ جتنے بھی اے اللہ اعمال ہم سب کر رہے ہیں اے اللہ اخلاص نصیب فرما دیجیے. اے اللہ اخلاص نصیب فرما دیجیے. اے اللہ اپنے لیے اپنی رضا نصیب فرما دیجیے. اے اللہ اپنا محبوب اور مقبول بندہ بنا لیجیے. اے اللہ اپنا محبوب اور مقبول بندہ بنا لیجیے. اے اللہ آپ کا نام بہت بڑا نام ہے، جتنا عظیم آپ کا نام ہے اتنا ہی بڑا ہم سب پر اور پوری امت پر فضل و کرم فرما دیجیے. اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجیے. اے اللہ جو نہیں مانگا اور ہمارے لیے مناسب ہے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے بغیر مانگے نصیب فرما دیجیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین. آمین آمین برحمتک یا سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہ وبحمدہ.